سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے طلبگار کے
آپ جامعۃ المدینہ کے طالب علموں کے لیے خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ مبلغ بنے مقرر نہ بنے، تو مبلغ اور مقرر میں کیا فرق ہے؟
مقررین تو مخصوص موضوعات پر وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، اور مبلغ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ عام طور پہ سمجھا رہا ہوتا ہے، سمجھانے والا انداز، نرم انداز، یہ میری مراد ہے، حکیمانہ انداز ہو، جارحانہ انداز نہ ہو۔
بعض چیزوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، اور بعض چیزوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خلاف سنت ہے، اس میں فرق کیا ہے؟
حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خیال ہے کہ سنت نہ ہونا اور ہے، خلاف سنت ہونا کچھ اور، خلاف سنت چیز بدعت ہوتی ہے جس کا کرنا ممنوع ہوتا ہے، اور سنت نہ ہونا ممنوع ہونے کی دلیل نہیں، خلاف سنت وہ ہے جو سنت کو مٹا دے۔
جس طرح کو اپنے پیر صاحب یا جیسے آپ کے پاس آتے ہیں جنت حال وغیرہ میں دعوت پر، تو اگر وہ تبرکن کچھ لے کے چلے جاتے ہیں کیا اس کی اجازت ہوگی؟
کھانا تبرکن لے جانا یہ بغیر پوچھے جائز نہیں ہے، تو یہ تو سب لے جائیں گے تو کھانے والوں کے لیے کیا بچے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
نعمان بن شاہد، درجہ درود الدی شریف، مرکزی جامع مدینہ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یا سیدی، ہر کسی کا اپنا سکن ٹائپ ہوتا ہے، یعنی کہ جلد کی حساسیت، اب کسی کی سکن آئلی ہوتی ہے اور کسی کی ڈرائی سکن ہوتی ہے، اب جس کی سکن آئلی ہے اور اگر وہ اپنی سکن اس کے کچھ چند لمحوں بعد بھی اگر اپنی سکن کو صاف بھی کر لے، اپنے چہرے کو صاف بھی کر لے، پھر بھی اس کے چہرے پہ آئل آ جاتا ہے، وہ دوبارہ صاف بھی کر کے اگر نماز نیت لے اور جب تک سجدہ کرنا ہے تب تک اس کے چہرے پہ دوبارہ آئل آ جاتا ہے، اور جب وہ سجدہ کرے گا تو وہ فرش مسجد پر لگے گا، تو کیا اس طرح یہ مسجد کو الہدا کرنے کے اندر شمار ہوگا کہ نہیں؟
یہ چادر رکھ لے، بچھا دے نماز کی جگہ پر۔ یار مسجد کا فرش تو خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ دری نہ کارپیٹ، جبکہ پتہ ہے کہ مجھے یہ مرض ہے، یہ اس کا حل۔
یا سیدی، عمومی طور پر اس چیز کا ذہن نہیں ہوتا، اور یہ آئلی سکن زیادہ پائی جاتی ہے پاکستان انڈین علاقوں میں،
یہاں آئل تو لوگ ڈالتے نہیں، اس لیے اسکن عموماً ڈرائی، خشکی اور مسائل، سر کے بال جھڑنا، ٹوٹنا، کھورا ہو جانا سر میں، یہ مطلب گنج ہو جاتے ہیں، تو تیل کہاں ڈالتے ہیں؟ آپ میں پوچھوں گا نہیں کون کون ڈالتا، مجھے پتہ ہے، دنیا دیکھی والی ہے، تیل کوئی کوئی ڈالتا ہے، اور بعض لوگ اتنے نازک ہوتے ہیں کہ کبھی تیل ڈالا بھی تو فوراً نہائیں گے، کہ چکناٹ تو رہنی نہیں چاہیے، حالانکہ تیل ڈالنے کا مقصد ہے کہ چکناٹ رہے اور جلد جو ہے اسکین ہے وہ اس کو جذب کرے تاکہ اس کے فوائد حاصل ہوں، تو یہ ہے مطلب۔ تو یہ تیل اسکین پر نہ لگانے کی وجہ سے، یعنی کہ سر وغیرہ، داڑھی وغیرہ میں، یہ بھی مسائل ہیں، اس کی وجہ سے خارش، کتنوں کو خارش ہوتی ہے، یہ کبھی بھی غور نہیں کرتے ہوں گے شاید کہ ہم تیل نہیں لگاتے، سب کو تیل لگانا چاہیے، پیارے حق صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت تیل کو استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو شعر بھی لکھا ہے نا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو، نا تو اتنا بکثرت تیل آپ استعمال فرماتے تھے کہ یہ آپ کے جو گیسو مبارک زلفیں سو تیل ٹپکتا تھا, یہ اعلیٰ حضرت کے شعر میں اشارہ ہے. کپڑا مبارک رکھتے تھے سر پہ, جس کو ہم سربند بولتے ہیں. ہم لوگ کا اہل سنت ہیں, سنت اور عمل نہیں کرتے. سب انشاءاللہ تیل ڈالیں گے اور یہ اس طرح سنت کی نیت سے تو ثواب کے حقدار بنیں گے. بال بھی آپ کے نرم ملائم اور سیٹ رہیں گے, اور بال بھی بکھرے ہوئے اور بعضوں کے عجیب عجیب حساب کتاب ہوتا ہے. پھر وہ طرح طرح کے جتن کرتے ہیں, یہ لگاتے ہیں, کلپیں لگاتے ہیں, عورتوں کے مشاوت ہو نہ ہو کوئی پرواہ نہیں. تو تیل ڈالا کرو, شروع سے تیل ڈالیں گے تو آپ کے بال انشاءاللہ کسی چیز کا محتاج نہیں رہیں گے کلپ وغیرہ کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد حمزہ اتاری ہے بن وحید مراد اتاری. میں مرکزی جامعۃ المدینہ فضاء مدینہ کا فورتھ ایئر کا طالب علم ہوں. بعض اوقات استاد محترم جس گلاس میں پانی پیتے ہیں تو اس کے اندر پانی بچ جاتا ہے, اور دل میں برکت حاصل کرنے کے لیے وہ پانی ہم پینے کی تمنا کرتے ہیں یا پی لیتے ہیں, اور پھر بعد میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ یہ بید بھی تو نہیں ہے کہ کہاں استاد محترم کہاں ہم.
ایسا کہاں بے زمزم اور کمارا ہوں, کہاں ہمارا منہ آب زمزم شوق سے اس لیے برکت کے لیے ہم پیتے ہیں, تو پھر استاد کو بھی نواز دیا کریں. مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے, تو استاد محترم کا جھوٹا بھی ایک مسلمان ہی کا جھوٹا ہے. بلکہ اگر وہ وہ استاد نیک آدمی ہے, عالم دین ہے, تو پھر ان کا جھوٹا تو یوں زیادہ برکت والا ہونا چاہیے کہ تبرک بن گیا. تو استاد کے برتن میں استعمال کرنا برتن, یہ تو میرے خیال میں تو برکت کے لیے استعمال کریں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا, حرج تو نہیں اس میں. تو یاد آیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلب یعنی کہ قسمت کھلی, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں سکونت اختیار کی, یعنی کہ آپ نے قیام فرمایا. تو جو کھانا کھاتے تھے تو جہاں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بچا ہوا چھوڑتے تھے وہاں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کھاتے تھے. یعنی ظاہر کہ برتن بدلنے کا لکھا نہیں ہے, وہاں سے کھاتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ جامعۃ المدینہ کے طالب علموں کے لیے خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ مبلغ بنے مقرر نہ بنے, تو مبلغ اور مقرر میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ جو مبلغ ہوتا ہے یہ بھی بیان کرتا ہے, مقرر بھی بیان کرتا ہے. مبلغ بھی جو ہے وہ تبلیغ کرتا ہے اور مقرر بھی اپنے بیان کے ذریعے تبلیغ کرتا ہے, تو اس میں کیا فرق ہے؟
میری مراد یہ تھی کہ جو مطلب یعنی کہ مخصوص انداز ہوتا ہے مقررین, تو مخصوص موضوعات پر وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں, اور مبلغ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ عام طور پہ سمجھا رہا ہوتا ہے, سمجھانے والا انداز, نرم انداز, یہ میری مراد ہے. بات ایک ہی ہے, خطیبانہ انداز تو حکیمانہ انداز, تو حکیمانہ انداز ہو, جارحانہ انداز نہ ہو. بعض اوقات جارحانہ انداز بھی ہوتا ہے, ہماری گفتگو میں تو اکثر جارحانہ انداز ہوتا ہے. مقرر ہر طرح کی تقریر کرنے والے کو بولتے ہیں مقرر, یہ بھی ہے نا, طرح طرح کی تقریریں, دنیا داری کی تقریریں, طرح طرح کے پروفیسر یہ وہ بھی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں. مبلغ صرف اسی کو بولتے ہیں کہ جو دینی مضامین بیان کرے, نیکی کی دعوت دے. یہاں تک کہ وہ اگر بیان نہ بھی کرے, صرف گفتگو کرے, انفرادی کوشش کرے, مبلغ تو وہ بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی, عرض یہ تھی کہ اگر والدین کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں اور ان کی تمنا بھی مدینہ پاک کی حاضری کی ہو, لیکن گھر میں اولاد جوان ہو, بیٹی یا بیٹے, اور ان کے رشتے بھی ہو چکے ہوں, تو ان کو والدین کو کیا کرنا چاہیے کہ پہلے یہ فریضہ انجام سر انجام دے دینا چاہیے یا پھر پہلے مدینہ پاک کی حاضری کی سعادت حاصل کرنی چاہیے؟
نہ, اگر حج فرض ہے تو یہ فریضہ تو ایک لغوی فریضہ ہے, عرفی فریضہ, نکاح جو کا جو بولتے ہیں کہ نکاح کا فرض سے ہم سبک دوش ہو جائیں, اور اصل حج جو ہے وہ جو فرض ہوا تو, اور نکاح میں کوئی خرچے تو ہوتے نہیں ہیں اتنے, تو فرض خرچہ تو یا لڑکے پر ایک وہ ہے کہ وہ اس کے لڑکے کو مہر دینا ہے, تو مہر بھی معجل ہو سکتا ہے, ادھار ہو سکتا ہے, نا نفقہ یہ ہے مطلب واجب, کھانا پینا رہنا مکان کپڑا تو یہ اس پر واجب ہوگا, تو اتنا مفلوق الحال ہو تو پھر حج فرض بھی کہاں ہوگا, نہ غریب ہو تو. تو بہرحال یہ کہ حج اگر فرض ہو گیا تو حج کرنا ہے, یہ فضول خرچے اور لمبی چوڑی دعوتوں کی وجہ سے بولے کہ فرض ادا کرنے میں, تو یہ رکاوٹ نہیں ہے, حج کے لیے حج کرنا ہوگا. اللہ کریم مطلب حج کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے مطلب یہ دیگر کام بھی آسان بنا دے, اور ویسے عمرہ شریف یا مدینہ شریف کی حاضری کا جذبہ شوق تو یہ تو سب کو ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ جو اپنے خاص کر ماحول میں آتے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے, تو اس میں یہ کہ یہ دیکھ لے کہ اگر میرے عمرہ کرنے کی وجہ سے مدینہ شریف کی حاضری کی وجہ سے یہاں سارا نظام خراب ہو رہا ہے شادیوں کا, اور جائز خرچوں کے لیے بھی پیسے نہیں بچتے, تو انڈر شوڈ ہے کہ یہی کہا جائے گا کہ پہلے یہ نمٹا لو پھر عمرہ کرنا, تاکہ مطلب یہ نظام خراب نہ ہو, اور پھر یہ کہ بعض صورتوں میں اس میں گناہوں کے سلسلے بھی شروع ہو جاتے ہیں, تو موقع کی مناسبت سے ہی فیصلہ ہو سکتا ہے. ہر صورت میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آج وہ عمرہ روک دے اور ان کو نمٹائے, نہ ہر صورت میں یہ کہا جائے گا کہ ان کو لٹکا دے اور مدینہ میں گھومتا رہے, تو جیسا موقع بحال موقع کی مناسبت سے کسی عالم سے دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں کہ یہ ہماری صورت حال ہے, ہم عمرے پر جائیں یا بچوں کو نمٹائیں, یہ بھی صورت ہو سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ دعا کے چار آداب ہیں, دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں وہ چار ہیں, اس میں سے چوتھا یہ ہے کہ دعا اتنے بلند کیے جائیں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے, تو میرا مین پوائنٹ یہ ہے کہ جو بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے اس کا کس حدیث سے حوالہ ہے یا کس سے ثابت ہے, تو یہ ذرا بتا دیں تو میری رہنمائی فرما کر.
بغل کی سفید نظر کیسے آئے گی, یہ بھی مسئلہ ہے ہمارے لباس میں, ہے نا, یہ بھی ہے نا.
لیکن میں نے پہلے, میں دعوت اسلامی میں سے تعلق ہے میرا, لیکن میں نے یہ پہلے سنا تھا آپ سے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے, تقریباً میں نے, مجھے یاد ہے سن 95 یا 96 تھا جب میں نے سنا تھا یہ.
واہ, اس کا یہ کہ جیسے یہ چار آداب, یعنی چار ہی طریقے نہیں ہیں, ہاتھ اٹھانے کے اور بھی طریقے ہیں, تو یعنی ہر طریقہ سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے, ہر ایک ہر طریقے کو عوام ہضم کر سکے یہ بھی ضروری نہیں ہے, تو اس لیے چار طریقے میں شروع سے چار بیان کرتا ہوں. تو اس میں بغل کی سفیدی, اصل پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, یہ کرتے وغیرہ کے بجائے پاجامہ پہننا بھی ثابت نہیں ہے, پاجامہ ثابت نہیں ہے, خریدنا ثابت ہے, تو دو چادروں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر رہتے تھے. تو اب یہ کہ جب چادریں ہوں گی, جیسے کہ وہ احرام میں وہ کنکریاں مارتے ہیں نا, اس میں بھی ہاتھ یوں اٹھا, یوں جیسے مارتے ہیں, یوں نہیں مار رہا ہوتا, کنکریاں یوں مارنی ہوتی ہے, اس سے بھی جب یوں ہاتھ اٹھائیں گے نا تو بغل کی سفیدی نظر آئے گی. یہ دعا میں ہاتھ اٹھائیں گے تو بغل کی سفیدی, وہ چادر میں اتنے اٹھائے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے, تو یہ ایک طریقہ ہے. اچھا, اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا جو فرمایا اب وہی ہے, تو اب یہ کہ ہم کرتا پہنتے ہیں, اس میں حرج نہیں ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے, تو اب اس میں اتنے اٹھائیں گے کہ اگر کرتا نہ ہوتا چادر ہوتی تو بغل کی سفیدی نظر آتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
بعض چیزوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے, اور بعض چیزوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خلاف سنت ہے, اس میں فرق کیا ہے؟
حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, خیال رہے کہ سنت نہ ہونا اور ہے، خلاف سنت ہونا کچھ اور، خلاف سنت چیز بدعت ہوتی ہے جس کا کرنا ممنوع ہوتا ہے، اور سنت نہ ہونا ممنوع ہونے کی دلیل نہیں. مثلا بخاری شریف پڑھنا سنت نہیں مگر خلاف سنت نہیں، اس لیے ممنوع نہیں. خلاف سنت وہ ہے جو سنت کو مٹا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اگر کسی کے پاس دعوت وغیرہ میں جائیں تو میزبان کی اجازت کے بغیر وہاں سے کچھ کھانا وغیرہ لے کے آنا تو اس کی اجازت نہیں ہوتی، تو اگر جس طرح کو اپنے پیر صاحب یا جیسے آپ کے پاس آتے ہیں جنت آل وغیرہ میں دعوت پر، تو اگر وہ تبرکن کچھ لے کے چلے جاتے ہیں تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟
ابھی استاد صاحب کا بچا ہوا پانی پینے کا مسئلہ چلا تھا، تو تبرکن بھی اب کسی کے گھر جائیں گے تو خالی کھانا ہی تبرک نہیں، برتن بھی تو تبرک ہے. کھانا تبرکن لے جانا یہ بغیر پوچھے یہ بھی جائز نہیں ہے. تو یہ تو سب لے جائیں گے تو پھر بچے گا کھانے والوں کے لیے، کیا بچے گا؟ یہاں سنا فیضان مدینہ سے بھر بھر کے شاپروں میں لے جاتے ہیں بعض لوگ، یہ اس صورت میں لے جا سکتے ہیں کہ جب کہ کھانا بچ گیا. اب جو انتظامیہ ہے وہ بولے کہ اب کوئی یار صورت نہیں ہے اب، تو یہ لوگ بھر بھر کے دے بھی دیتے ہیں، وہ لے جا سکتے ہیں. لیکن اب لوگ کھانا کھا رہے اس میں سے آپ نے مٹھی ڈال دی تو جیب میں مطلب سرکا دی بوٹی، تو یہ تو ذرا درست نہیں ہے. روٹی رکھ لی، پہلے تو میں ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تھا سائیں بھائیوں کے ساتھ، ایک دور گزرا ہے یہ سینکڑوں بار میں بیٹھا ہوں گا، تو اس وقت کئی بار سمجھایا ہے، دم کرواتے تھے روٹی کا ٹکڑا پکڑو، میں یہ لے جاؤ گے تو پھر تو کیسے لے جاؤ گے؟ تو ویسے ہی مطلب یہاں تو چندے کے مسائل ہیں کہ اندر کھانے کے لیے جو چندہ کیا گیا گھر لے جا کر تو نہیں کھا سکتے. دم کروایا تو پھر میں بولتا ہوں اب ادھر ہی کھا لو، تو بعض بولتے تھے ہم کھا لیں گے اندر ہی، یہ متکفین زیادہ اس سے کرتے تھے. میں نے جو نوٹ کیا بعض متکفین کرتے رہتے تھے تو سمجھاتا تھا، میں سمجھاتا تھا. اب شاید اس کا اب تو میں چونکہ دور بیٹھتا ہوں ان سے تو کرتے ہوں تو پتہ نہیں دم کرانے کی نوبت نہیں آتی، نہ تو شاید نہیں لے جاتے ہوں گے، تو لے نہیں جانا چاہیے. اب یہ فیضان مدینہ کے تو لے جانے کی اجازت بھی کسی سے نہیں مانگ سکتے، مالک تو ہوتا ہی نہیں اس کا، چندے کا ویسا ہوتا ہے. روٹی کے ٹکڑے جو بچ گئے تو وہ بھی نہیں لے جا سکتے، اس لیے روٹی کے ٹکڑے بھی جمع ہونے کے بعد پھر بک جاتے ہیں بھوسی ٹکڑے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اگر کوئی مطلب چند دانے وغیرہ اگر لے جائے، کیونکہ 2023 میں حاضر ہوا تھا ادھر تو اس وقت آیا تھا، تو مطلب میں نے چند دانے شاید چاول کے 3-4 دانے ہوں گے یا سر کچھ چیز تھی وہ میں نے پاس رکھی تھی، تو پھر میں نے پرچی وغیرہ بھی شاید پہنچانے کی کوشش کی تھی لیکن مجھے اس کا کنفرم نہیں ہے کہ آپ تک پہنچی یا نہیں.
کیا چیز معافی
وغیرہ؟
کیا پرچی؟
جی
اب یہ کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ دانے ایسے ہوتے ہیں جو دسترخوانوں پر چھوڑ دیے جاتے ہیں اور اس کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جاتا، بس ادھر ادھر ڈال دیا جاتا ہے. تو ایسے دانے اگر اٹھائے تھے تو، اور گرما گرم دھوئیں چھوڑتی خوشبو لٹاتی بریانی آئی اسی سے دانے اٹھا لیے، یہ دونوں میں فرق تو ہے. بہرحال اگر میرے یہاں سے لیا ہے کسی نے اب تک تو میں معاف کرتا ہوں، آئندہ کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی یاد دانی لیتے لے کے چلے جائیں گے. اب آج اتفاق سے کم تھے ہمارے یہاں، ویسے مارا ماری ہوتی ہے بعض اوقات، آج کھانے والے کم تھے تو تقریباً ایک دیگ بچ گئی، 2 دیگیں ہم بنواتے ہیں، وہ بانٹنا ہی پڑا ظاہر ہے اور کیا کریں. تو یہ دانا نہیں مطلب آپ پورا گھر کھا سکے اتنا کھانا لے جاتے جبکہ وہ بانٹنے والے بانٹے تو نہیں. یہ ویسے خوف خدا کی بات ہے کہ انہوں نے کی، ایسا سوچنا چاہیے کہ ایک دانہ بھی لیا آدھا دانہ بھی لیا تو کیوں. ایک واقعہ ہے نا دانہ، کسی نے گندم کا دانہ شاید افطار کے وقت تو توڑا اور آدھے دانے سے غالباً اس نے افطار کیا، کہ یہ آدھے آدھے دانے کا بھی مسئلہ ہے. منقول ہے نے بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا، لیکن حساب و کتاب ہوا یہاں تک کہ اس دن کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی جس روز میں روزے سے تھا اور اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو میں نے گیہوں کی ایک بوری میں سے گیہوں کا ایک دانہ اٹھا لیا اور اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ یہ دانہ میرا نہیں ہے، چنانچہ میں نے اسے جہاں سے اٹھایا تھا فوراً اسی جگہ ڈال دیا اور اس کا بھی حساب لیا گیا، یہاں تک کہ اس پرائے گیہوں کے توڑے جانے کے نقصان کے بقدر میری نیکیاں مجھ سے لی گئیں۔ حوالہ مرقات المفاتیح جلد 8 صفحہ 811، تحت الحدیث 5083۔ تو دیکھیے یہ کہ ابھی کھایا نہیں لیکن توڑا تھا نا ایک گیہوں کا دانہ، یہاں تو مٹھیاں بھر بھر کے کھاتے رہتے ہیں، پھانکتے رہتے ہیں کہ دکان پہ جائیں گے سبزی کی تو مرچیں کچھ ڈال لی تو یہ اٹھا کے ڈال لیا، یہ سرکا لیا وہ سرکا لیا، یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، عورتیں بھی اس میں کچھ پیچھے نہیں ہوتی، یہ کر رہی ہوتی ہیں، سب نہیں لیکن کر رہی ہوتی ہیں۔ میری ماں جو تھی نا اس کا ذہن تھا، یہ میرے سامنے کڑتی رہتی تھی کہ یہ عورتیں یوں کرتی ہیں، اسی کے ذریعے مجھے پتا چلتا تھا یہ کیا کرتی ہیں، بولے دکان پہ جاتی ہیں یوں کر لیتی ہیں، یہ اٹھا لی مرچی تو فلاں چیز اٹھا لی، وہ بولتی تھی یوں کرتی ہیں عورتیں۔ تو اللہ میری ماں کو غری کے رحمت فرمائے، تو اس سے اپنا بھی تو بچے کا بھی ذہن بنتا ہے نا کہ ایسا نہیں کرنا ہوتا، اتنا مال کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے یہ قیامت کے دن کیا کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ فقہ کرام کے حوالے سے لکھا ہے، علماء کے حوالے سے، کہ تین پیسے اگر کسی نے ناک دبا لیے کسی کے، مثلا قرضہ دبا لیا، تین پیسے صرف، آپ نے تو پیسے دیکھے نہیں ہوں گے، پہلے پیسے ہوتے تھے، یعنی روپیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ایک روپے میں 64 پیسے ہوتے تھے، ہم جو میں نے جو دیکھا ہے تو اس وقت 64 پیسے 1 60 اور 4، تو جس نے کسی کے تین پیسے کسی نے کسی کے دبا لیے تو ان کے بدلے تین پیسوں یا تین آنوں کے بدلے قیامت کے دن 700 با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی، جس کے دبائے اس کو 700 با جماعتیں، اچھا وہ بھی وہ کہ جو مقبول ہوئی ہوں، انڈر شوڈ ہے، جو قبول ہوئی ہوں گی وہی دے گا، جو قبول نہیں ہوئی نہ جب درست آتی ہو پڑھنا اور مطلب اور وہ قبول بھی ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں تو 700 نمازیں بول۔ تو اب یہاں تو لاکھوں دبا لیتے، نہ بولتے تھے کہ جا وصول کر لے، آج کل تو ماحول آپ کو پتا ہی ہے، ٹھگ بازی کتنی کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، گن پوائنٹ پہ موبائل چھینتے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، کچھ پتا نہیں ہے لوگوں کا بھرنے کے بعد ہوگا کیا۔ تو اس لیے حقوق العباد کے معاملے میں آپ اللہ کرے کہ ہم سب ایسے خائف ہو جائیں، ایسے ڈرپوک ہو جائیں، بالکل بہت ڈرپوک، ڈرتے رہیں کہ یار اس کا یوں کر لیا، میں نے اس کی پین لے کر لکھ لیا، اس کی چیز میں نے لے لی، ادھر دیوار پہ میں نے چونا کھرچ لیا، اب کیا ہوگا، ادھر رنگ کھرچ لیا، میرا رنگ کا دبا پڑ گیا۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک بار آپ کہیں سے گزر رہے تھے، راستے میں کیچڑ میں پاؤں سن گیا نا، ہم جو کیچڑ لگ گئی پاؤں میں تو یہ پاؤں بھرا گیا، سن گیا، تو آپ نے وہ قریبی دیوار سے صاف کر دیا، پھر یہ دیوار کس کی، اب آپ گھبرا گئے خوف خدا کی وجہ سے، متفکر ہوئے، سوچ میں پڑ گئے اور یوں غور کر رہے تھے، اب میں کیا کروں میں۔ تو اتنے میں جو جس کا مکان تھا نا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقروض تھا، تو وہ سمجھا کہ وہ نان مسلم تھا، وہ سمجھا کہ یہ امام اعظم جو ہیں یہ اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ گھبرا کے بولتا ہے کہ حضور میں ابھی تھوڑا میری مجبوری ہے، میں بعد میں دے دوں گا آپ کو، آپ فکر نہیں کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پیسے لینے نہیں آیا میں، تو یہ پریشان ہوں کہ تمہاری دیوار پر میں نے پاؤں لگا دیا کیچڑ والا صاف کرنے کے لیے، اب میں کیچڑ صاف کرتا ہوں تو تمہاری دیوار کا رنگ یا چونا یہ اکھڑتا ہے تو یہ نقصان دیوار کو پہنچے گا، صاف نہیں کرتا ہوں تو تمہاری دیوار بدنما ہوئی جا رہی ہے، بدنما ہو گئی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کا حل کیا کروں، وہ دیکھ کر ایک دم متاثر ہو گیا, بولا مسلمانوں کا اتنا بڑا امام اور یہ سوچیں گے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی, کسی کا نقصان نہیں پہنچانا, ایسا خوف خدا. تو اس نے کہا حضور بعد میں یہ کیچڑ تو صاف ہوتی رہی ہے, پہلے میرے دل کی کیچڑ آپ صاف کر دیجئے, اب مجھے اسلام میں داخل کر لیجئے. تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو یہ ہمارے اعلیٰ اخلاق بزرگوں کے جس طرح انہوں نے اسلام کو پھیلایا, اور ہماری حالت تو وہ بس جس کا آیا ہڑپ کر دے, ڈکار بھی نہیں لیتے. لیکن یہ خدا کی قسم بہت مطلب مہنگا سودا کر رہے ہیں ہم, مطلب کوئی جواب نہیں بن پڑے گا. ہوگا یہ کہ پھر نیکیاں تو ہوں گی, کتنی ہوں گی جس کے یہ ہم حقوق العباد ادا کریں گے, اور بعد میں جب نیکیوں سے نہیں ہوگا تو ان کے گناہ لینے پڑیں گے. تو حاجی نمازی جو بھی ہوا یہ اگر اس طرح حقوق العباد تلف کیے ہیں, کسی کو جھاڑا ہے بیجا, کسی کو ناک ستایا ہے, بہت ساری صورتیں بندے کی ایک تلفی کی, دل دکھانا, گھورنا ڈرانے والی نظر سے, یہ جو بھی ناحق اس طرح کا کیا ہے, تو یہ سب کی مطلب یہ کہ وہ پھر ان کے گناہ, نیکیوں سے اگر یہ حق ادا نہ ہو سکے تو ان کے گناہ لے کر جہنم رسید کر دیا جائے گا. اس لیے بہت ڈرنے کی بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
قیام کی حالت میں الٹا ہاتھ استعمال کرنے کے لیے بعض علم والے ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے, اور بعض سے پھر میں نے پوچھا تو وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس احتیاط سے استعمال کریں کہ سیدھا ہاتھ زیادہ نہ ہلے, اس میں اگر قلیل ہو تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی.
درست علم والا ایسی بات نہیں کر سکتا, علم والا لگتا ہوگا وہ.
جی
مطلب علم والا لگتا ہوگا, علم والا نہیں ہو, علم والا ایسی بات نہیں کرے گا. دونوں ہاتھ کھول دیے کسی نے تو یہ نماز فاسد ہو جائے گی. جب رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو کہاں دو ہاتھ تو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, یا کسی نے نماز میں ہاتھ باندھے ہی نہیں, تو ہاتھ باندھنا سنت ہے, واجب بھی نہیں ہے. تو یہ مسئلہ یوں ہے کہ جب جماہی, پنجاب میں تو اباسی کہتے ہیں اس کو پنجابی, اور ویسے جماہی تو جماہی انبیاء کرام کو جماہی کبھی نہیں آئی, یہ تصور کرے تو بھی جماہی انشاءاللہ رک جائے گی. اور اس یعنی قیام کے علاوہ الٹے ہاتھ کر لے گا, اس کا یہ نہیں لکھا گیا اگر الٹے ہاتھ سے روکی جماہی تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی, یہ لکھا نہیں ہے اسے. جو اہل علم یہ کہتے ہیں تو دلیل ان کے ذمے ہے, اور اہل علم کی اصل پہچان نہیں ہوتی ہمیں.
جزاک اللہ.
عمل کثیر جو ہے اس کی ایک تعریف یہ ہے جو کہ نماز کے دوران ایسا عمل کرنا جس سے دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, اور یا اس کا غالب گمان آ جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, تب جا کے نماز ٹوٹتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اگر نماز میں بھول جائے کہ سنتے پڑھ رہے ہیں یا فرض تو کیا کرے؟
اس سے پہلے پتا تھا کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, اگر پہلے نیت تھی جو کہ یہ فلاں نماز پڑھ رہا ہوں میں, تو پہلے کی نیت ہی ویلڈ ہے. بیچ میں اگر اس طرح ہو گیا تو اس سے نماز میں فرق نہیں پڑے گا.
بیان سنتے سنتے اچانک یہ دل میں آنا, کاش میں اس کی جگہ ہوتا تو میں اس سے بہتر بیان کر لیتا, یہ کس چیز کی علامت ہے؟
صرف خیال آنا, تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمنا کرنا کہ یہ ہٹ جائے اور اس کی جگہ میں بیان کروں, جبکہ وہ بیان صحیح کر رہا ہے. ہاں شریعت کے خلاف وہ بیان کر رہا, تو پھر تو ہو سکے تو اس کو ہٹا ہی دینا چاہیے.
بعض اوقات نظر بد ہو جاتی ہے, جادو آسیب اثرات کے معاملات ہو جاتے ہیں, جب کاٹ کروائی جاتی ہے تو الحمدللہ یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں, لیکن اس وقت تک نقصان کافی ہو چکا ہوتا ہے.
شجرہ ہے آپ کے پاس تو شجرے کے اوراد پڑتے رہیں گے پابندی سے, انشاءاللہ حفاظت ہوتی رہے گی.
سرسبز اس گلزار کے سگ یہ پھول